الظاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. خدا کی درگاہ میں محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ و اعظام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. خدایا ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں سے بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو عزادار اب ہمارے درمیان نہیں ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمیں آنے والے سالوں میں حسین کے عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نابود فرما. خدایا ہمیں اپنا اصلاح، اپنے گھر والوں کا اصلاح، اپنے معاشرے کا اصلاح اور پوری دنیا کو اصلاح کر کے زمانے کے امام کے استقبال کے لیے پوری دنیا کو عام ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام جائز حاجات کو بحق محمد و آل محمد پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین کو، ہمارے شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. آخر میں شہداء اسلام، امام امت، مرحوم مجتہدین، تمام حاضرین کے مرحومین اور خصوصاً جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک درود پڑھیے محمد علی. عرض کیا کہ دشمنوں نے، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت نے کوشش کی پہلا کہ مسلمان حسین سے دور رہے، پھر کوشش کی خارجی کے نام سے کہ اہل بیت سے دور رہے، پھر کوشش کی کہ عزاداری نہ کرے، پھر دوستوں کے بحث میں آ کر کہا کہ عزاداری کرے لیکن عزاداری کے مقصد سے دور ہو جائے. مسلسل مختلف قسم کی سازشیں کی تاکہ کربلا کی نعمت سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے، اس خون پاک سے جو کربلا کے سرزمین پر جاری ہوا اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو جس مقصد کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی دی. ان سازشوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک جملہ ہے مولا کا کہ فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، قتیل جو مارا گیا ہے، عبرات عبرہ کا جمع ہے، عبرہ یعنی آنسو، میں آنسوں کا مارا ہوا ہوں. ما ذکرنی مؤمن الا وبكى، کوئی مؤمن میری یاد نہیں کرتا ہے مگر ان کے وہ آنسو بہاتا ہے. یہ حدیث اپنی جگہ پر، اس میں کوئی اشکال نہیں، صحیح ہے، لیکن اس سے غلط معنی لینے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے. کہا کہ حسین شہید ہوئے ہیں تاکہ ہم عزاداری کریں، ہم گریہ کریں. مقصد شہادت حسین، مقصد خون حسین، مقصد انقلاب حسین یہ ہے کہ ہم گریہ کریں حسین پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو یزید کے ساتھ مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، یزید زمانہ کے ساتھ، زمانے کے یزیدوں کے ساتھ مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کی شمر کے برخلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کے حسین کے حق میں اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدعتیں جو وجود میں آ رہی ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احکام شرع جو مٹتا جا رہا ہے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم امام کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم اس پر گریہ کرو، بس تم اسی مقصد کو اپناؤ جس مقصد کو امام نے اپنایا ہے، امام پر گریہ کرو. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نے ہم کو عبادت کے لیے خلق نہیں کیا، ہمیں امام پر رونے کے لیے خلق کیا ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں لایا ہے جناب شہزادی کے دعا کی بدولت، ہم آئے ہیں رونے کے لیے. جبکہ آپ دیکھیے تمام ائمہ کی فرمائشات کو دیکھیے، قرآن کو دیکھیے، سنت کو دیکھیے، سیرت کو دیکھیے، خصوصاً مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک مولا سید الشہداء کے ارشادات کو آپ دیکھیے، اس نے کہیں نہیں فرماتا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہم پر گریہ کریں. ان کا مقصد الہی مقصد ہے، وہی قرآن کا مقصد ہے، ان کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، ان کا پیغام خدا کا پیغام ہے، وہ آئے ہیں پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے. رونا کیوں ان کے لیے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ رونے کی عظیم فضیلتیں ہیں، اس کے الگ بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کے فوائد ہیں معنوی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، دین کے لیے بے شمار فائدہ ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن امام کے قیام کا مقصد رونا ہو، کیوں آپ اپنے قیام کا مقصد کو رونا بنائے؟ بعض اوقات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو پرانے سوچ رکھنے والے ہیں، کہتے بیٹی کا فائدہ کیا ہے، کہتے بیٹی کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہم پر گریہ کرے گی. لڑکا بیٹا جو ہے نہیں روتا ہے تو ایسا مرنے والا گویا بے کس ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی اس کی بیٹی ہو تو روتی ہے تو ایسا لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے کس نہیں ہے، اس کے چاہنے والے کچھ ہے. یہ سوچ ظاہر خودخواہی ہے، خود پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، الہی سوچ نہیں ہے، شہرت پسندی ہے. اتنی شہرت سے محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بھائی اس کے کوئی چاہنے والا تھا. بس اوقات انسان اس طرح سے اپنی نور چشم ہے، جگر انسان کے اولاد، بچی اور بچے کے درمیان کیا فرق ہے، دونوں اولاد ہیں، خدا کے پاس بھی کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کے درمیان. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ مکرم ہے. مرد عورت میں فرق نہیں رکھا، سب سے زیادہ باتقوا، سب سے زیادہ خدا کے پاس عزیز. اور کسی زمانے میں شاید عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں، اب یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. جس طرح سے ایک مرد ترقی کے تمام عروج پر جا سکتا ہے، ترقی کے لحاظ سے تمام مدارک حاصل کر سکتا ہے، ترقی کے تمام درجات پر فائز ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. ذمہ داریوں کے لحاظ سے شاید گھریلو ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے عورت کے، مستحب کے لحاظ سے بچے کی پرورش کی صلاحیت عورت میں زیادہ ہے مرد سے، لیکن وجوب کے حوالے سے دیکھا جائے تو مرد پر واجب زیادہ ہے، عورت ذمہ داری کو چھوڑ سکتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے، گھر میں دو دشمنوں کی زندگی نہیں ہے، دو دوستوں کی زندگی ہے. اسی لیے یقیناً قربانی کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں، یعنی ہر یہ وہاں حقوق مانگنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. وہ جب اختلاف ہوتا ہے، جدا ہونا چاہتے ہیں، وہاں حقوق کی باری آتی ہے. گھر میں قربانی کا ماحول ہے، شوہر بیوی پر قربانی پیش کرے، بیوی شوہر کے لیے قربانی پیش کرے، یہ اپنی جگہ پر اسلام چاہتا ہے کہ ایسا ہو. تو اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں سے بھی محبت، بیٹوں سے محبت، اس لیے کہتے ہیں یہ ہمارا عصا بن جائے. یہ غلط نہیں ہے، لیکن اصل محبت کی بنیاد وہ یہ مفادات دوسرے نمبر میں ہے، اولاد ہونے کی وجہ سے محبت کرتے. خدا نے والدین کے دل میں محبت ڈالا ہے، بچوں سے خود بہت محبت کرتے، بس اوقات اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے بچے کی جان کو بچانے کے لیے. تو لیکن عرض کیا کہ کچھ شہرت پسند ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو خدا نہ خاص ہے، نعوذ باللہ، امام شہید ہوئے ہیں، لوگ گریہ کرے اس پر، امام کی کیا ضرورت ہے؟ امام ہماری تعریفوں کی طرف محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے مذمتوں سے پریشان ہے. آپ جب زیارت کرتے ہیں، زیارت میں کیا الفاظ ہے، لا تأخذه في الله لومة لائم، بہت سے ائمہ کے ائمہ کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ خدا کے راہ میں ملامت کرنے والے، سرزنش کرنے والوں کی سرزنش کا ذرہ سا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے، نہ ہماری تعریف کی طرف محتاج ہے نہ ہماری مذمت کی طرف سے پریشان ہے۔ جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ، 3-4 سال کے بچہ آ کر مجھ سے کہے مولانا صاحب آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، تو چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بچہ فکری لحاظ سے کم از کم مجھ سے کمتر ہے، اس کی تعریف سے میں خوش نہیں ہو جاؤں گا، وہ آ کے کہا آپ نے آج غلط بات کی ہے، اس سے میں پریشان نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا معیار مجھ سے کمتر ہے فکری لحاظ۔ معصومین اور ہماری نسبت اس سے کہیں زیادہ بیشتر نسبت ہے، نہ ہماری تعریفیں ان کے لیے تعریف ہے نہ ہماری مذمت ان کے لیے مذمت ہے۔ جس طرح سے ایک شاعر کے شعر ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں سورج کی تعریف کرتا ہوں، در حقیقت سورج کی تعریف نہیں کرتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں سورج نورانی ہے، سورج کی تعریف نہیں کرتا ہوں، وہ تو واضح ہے، میں در حقیقت اپنی آنکھوں کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نابینا نہیں ہوں، بینا ہوں۔ اسی لیے یہ کہنا کہ امام کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گریا کرے، یہ کبھی امام نے نہیں فرمایا، اس حدیث کا معنی بھی یہ نہیں ہے، میں کشتے اشک ہوں آنسوں کا، یعنی اس کے بعد خود مولا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی مومن مجھ کو یاد کرتا ہے تو خود بخود بے اختیار رو پڑتا ہے۔ آپ نے تھوڑا فرمایا میرا مقصد یہ ہے، فرمایا میری مظلومیت کی وہ حد ہے کہ سننے والا روتا ہے، یقیناً یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے، درد دین کا تقاضا ہے، عشق امام کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے اگر یہ نظریہ، اسی لیے اس نظریے سے میں نے عرض کی کچھ لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ تو خدا نے ہم کو خلق کیا رونے کے لیے، عبادت سے تھوڑا خلق کیا، نماز کے لیے کیوں تھوڑا خلق کیا، اسی لیے نماز اور عزاداری میں ٹکراتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہ تو نماز اور عزاداری میں دونوں ہو تو کس کو ہم انتخاب کریں، نماز پڑھے یا عزاداری کریں، اس کے بعد نتیجے نکالتے عزاداری اصول دین میں سے، نماز فروع دین میں سے، اس کو مقدم کریں گے، نماز کی قضا ہو سکتی عزاداری کی قضا نہیں ہو سکتی، بس نماز عزاداری کو مقدم کریں گے۔ یعنی حسین نے کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز ادا کی، اب حسین کے ماننے والے عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ کر رہے ہیں، جبکہ اپنی نوکری اور عزاداری میں یہ ٹکراؤ نہیں دیکھتے ہیں، نوکری کر کے آ کے عزاداری کریں گے، در حقیقت نماز کے ساتھ دشمنی ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہتے اس کے لیے عرض کے ہمیشہ ایک پاک چیز کو ختم کرنے کے لیے دوسری پاک چیز سے مدد لیتے ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام میں دیکھا سنت رسول کو ختم کے لیے قرآن بچانے کے نام لیا، علی کی جنگ صفین میں جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن کو نیزے پر اٹھایا، علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے معاویہ نے وہ آیت کی تلاوت کی کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، قرآن نے مرنے والا مارا جانے والا آدمی کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قصاص طلب کرے، علی کے خلاف قرآن کو استعمال کرنا، سنت کے خلاف قرآن کو استعمال کرنا، یہ ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ اچھا قابل قبول نعرے کے ذریعے، شیطان بھی اگر کرتا ہے قابل قبول نعرے کے ذریعے اپنا کام آگے بڑھتا ہے، ورنہ کیوں اپنی نوکری اور عزاداری میں ٹکراؤ نہیں دیکھتے یہ برادر۔ اصول دین فروع دین کے بعد تو بالکل جہالت سے پیدا ہوا، اصول دین اور فروع دین کے معیار کیا ہے، وہ چیزیں جن کو جاننا ہے اور ماننا ہے، جاننا اور ماننا واجب ہے وہ اصول دین میں ہے، جن چیزوں کو جاننا ہے اور پھر عمل کرنا ہے وہ فروع دین ہے، ایک معیار اصول دین اور فروع دین میں تمیز کرنے کی۔ دوسرا معیار ہے کہ وہ جو خدا کی ذمہ داری ہے وہ اصول دین میں شامل ہے، یعنی نبی کا معین کرنا، امام کو معین کرنا، دین کا نازل کرنا، جو ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، ذات خدا توحید ہے، صفات خدا اور پھر افعال خدا، افعال خدا نبی کو بھیجنا، امام کو بھیجنا، یہ اصول دین میں ہے، جو کام خدا کا کام ہے وہ اصول دین میں ہے، جو بندے کا کام ہے وہ فروع دین میں شامل ہے، یہ پہچان۔ اب آزاداری ہمارا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ اگر آزاداری چونکہ امامت سے مربوط ہے اصول دین میں ہے، تو نماز توحید سے مربوط ہے، وہ بھی اصول دین میں ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت دین کے نام سے دین کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں ہیں، کچھ سازشی اور دشمنان دین کی کوششیں، کچھ اپنے نادان لوگوں کی جہالتیں. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے امام آئے تھے شہید ہونے کے لیے، کوئی مقصد نہیں تھا، خدا کے راہ میں شہید ہونا چاہتا تھا. شہید ہونے کے بعد جنت میں امام کو جگہ ملتی، اعلیٰ درجات ملتے. پھر اس کے لیے دلیل لاتے ہیں وہ مشہور حدیث جو آپ نے مدینہ سے نکلتے وقت روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور عالم خواب میں نانا نے جو فرمایا حسین خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے کربلا میں، ایسا مقام آپ کے لیے ہے، جب تک آپ کربلا جا کر شہید نہیں ہوں گے تب تک اس مقام پر آپ فائز نہیں ہوں گے. اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے کہ امام گئے تھے، امام کا مقصد شہید ہونا تھا تاکہ خدا کے پاس اعلیٰ درجات حاصل کرے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے مقصد شہادت تھی، شہادت کا مقصد خدا کے پاس درجات حاصل کرنا. بس امام کو کوئی الگ مقصد نہیں تھا، باطل کے ساتھ ٹکرانا، حق کی حمایت کرنا، یہ مقاصد جو آپ کہہ رہے ہیں وہ امام کا مقصد نہیں ہے. اسی لیے آزادار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آزادار کی ذمہ داری حسین پر گریہ کرنا ہے. حسین کا مقصد شہید ہونا، جنت جانا، اور آزادار کا مقصد آزاداری کرنا اور جنت جانا، کیونکہ حسین کا الگ مقصد نہیں تھا. یہ در حال کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت مقصد نہیں ہے اسلام میں، ذریعہ ہے. یعنی ایک آدمی اپنی جان کو بچا سکتا ہے، دین سے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اس کے باوجود جان کو خطرے میں ڈال دیا تو جہنمی ہے آدمی. انسان کو حق نہیں ہے جب تک جان بچا سکتا ہے تب تک اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں ہے. ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ دین سے دفاع کر رہے ہیں، دفاع کرتے ہوئے جان بچانے کا راستہ نہیں، وہاں دین کی دفاع کو چھوڑ کر جان بچانا نہیں ہے، لیکن دین کی دفاع بھی کر سکتے ہیں، ساتھ جان بھی بچا سکتے ہیں، وہاں جان بچانا واجب ہے. جان بچانا آپ چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو ایک اہم خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو اہم خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، جان خطرے میں ڈالنا بے طریقہ اولا جائز نہیں ہے. اسی لیے شہادت اسلام میں وسیلہ ہے دین کی خدمت کے لیے، مؤمنین کی خدمت کے لیے، ہدف نہیں ہے. اگر شہادت کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، شہادت واجب. اگر شہادت کے بغیر بھی اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں تو شہادت جائز نہیں ہے. اسی لیے شہادت ذریعہ، پس شہادت مقصد نہیں ہو سکتا، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. پس حسین نے یقیناً شہادت کو اپنایا ہے، مکے سے مدینے سے کربلا تک فرمائے میں شہید ہونے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ فرمایا کہ شہادت میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے. امر معروف ہے، نہی عن منکر ہے، اصلاح امت ہے، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ ہے، سنت مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا ہے، ظالمین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حدود خدا جو متروک ہے اس کو زندہ کرنا ہے، بہت کچھ جو آپ نے فرمایا اس راستے میں. میں یہ قربانی دے رہا ہوں ان مقاصد کے لیے. خطبہ منیٰ جو آپ کا مشہور خطبہ، آپ اس میں دیکھیے، بعض لوگ جو غالی تھے، غالیوں نے بہت کچھ کردار ادا کیا ہے اور غلو کی باتیں ہماری کتابوں میں پھنسا دی. جیسے اہل سنت کے درمیان دشمنان اہل بیت ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کے اندر چھپایا ہے، دیکھنے والوں کو سنی دیکھتے، حقیقت میں دشمنان اہل بیت، دشمنان اہل بیت تو مسلمان بھی نہیں، کافر ہے. اسی طرح شیعوں کے درمیان غالی اپنے آپ کو شیعوں کے درمیان چھپاتے، جب مشکل آ جائے پیش آ جائے کہتے ہم شیعہ ہیں، جب مشکل نہ ہو تو شیعوں کو بھی کافر کہتے ہیں، تم بھی مقصر ہو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے پوری تاریخ میں آئے میں آپ دیکھیں گے غالیوں کا کیا کردار رہا ہے، کتنا نقصان پہنچایا تھا شیعوں کو ان کی باتوں کی وجہ سے. ائمہ ان کے اعمال کی وجہ سے خود ائمہ کافی مشکلات میں پڑے، بہت سے دوسرے مذاہب والے ائمہ سے دور ہوئے ان غالیوں کی بات سے، غالیوں نے ائمہ کو خدا کی شکل میں پیش کیا، تو خود بخود لوگ دور ہو گئے، شیعوں سے دور ہو گئے. انشاءاللہ بعد میں، البتہ یہاں سے کافی دور ہے گفتگو کی نیت ہے محبت اہل بیت کے حوالے سے، اس میں تفصیلی اس پر گفتگو کرنا، لیکن اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، آٹھویں امام ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے تین قسم کے احادیث ہمارے بارے میں جعل کیا ہے. ایک وہ احادیث جس سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے، ایسی احادیث ہمارے بارے میں جال کیا دشمنوں نے، جن کی وجہ سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے ہمارے مذمت میں یا مختلف حوالوں سے. دوسری قسم کی احادیث وہ احادیث ہے جن میں ہمارے مقام کو اتنا بڑھا دیا جو خدا یا پیغمبر تک پہنچا دیا. اب اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ ہم سے بھی دور ہو جائے، ہمارے شیعوں سے بھی دور ہو جائے، اور شیعوں کو کافر سمجھے. دیکھو آج کل جس وقت کفر کے اتنے فتوے ہیں، اس وقت بدعت پھیلانے والے کیسی باتیں کرنے شروع کیے ہیں، در حقیقت کفر کے فتووں کی پشپناہی کر رہے ہیں یہ لوگ. دونوں باطل ہیں، لیکن دونوں میں ایک قسم کے دیکھیں، امام فرماتے ہمارے حق میں غلو آمیز احادیث جال کرتے، جال کرنے والے ہمارے مخالفین ہیں، بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت کی سرپرستی میں محبت اہل بیت کے مدعی احادیث جال کرتے تھے اہل بیت کی شان میں، لیکن اس میں غلو ہوتا تھا، پیغم علی کو، ائمہ کو خدا تک پہنچا دیتے، نبی تک پہنچا دیتے تھے، تاکہ خلفائے اموی اور عباسی کے لیے ائمہ پر ظلم کرنا بھی آسان ہو جائے، شیعوں پر بھی ظلم کرنا آسان ہو جائے. اور تیسری قسم کی احادیث جو امام فرماتے ہیں جال کیا ہمارے مخالفین نے ہمارے بارے میں، اس میں ہمارے دشمنوں کا نام لے کر مذمت کیا گیا ہے، تاکہ وہ ہمارے دشمن بھی ہمارا نام لے کر ہماری دشمنی کرے. اب دیکھیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے بعض وقت محبت کے لباس میں کیا کہ کچھ نہیں کیا جاتا. تو ان واقعات میں سے ایک غالیوں نے یہ روایت نقل کی کہ حسین شہید ہی نہیں ہوئے کربلا میں، خدا والے شکست کھا سکتے ہیں، حسین خدا والے ہی نہیں ہو. اب وہ ائمہ کو خدا بھی مانتے تھے، هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے، کہ آسمان کے خدا اللہ ہے، زمین کے خدا ائمہ ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ شکست نہیں کھا سکتے ہیں، شہید نہیں ہو سکتے ہیں. پھر جو کربلا میں مارا گیا وہ در حقیقت حنزلہ شامی تھا، حنزلہ شامی تھا، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اسلامی روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مارے نہیں گئے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں جو دشمن عیسیٰ تھا وہ مارا گیا، حضرت عیسیٰ کو خدا نے آسمان کی طرف اٹھایا. یہ قرآن کا نظریہ ہے. کہتے ہیں عیناً یہی بات امام کے بارے میں کرتے ہیں کہ امام کیسے مارا جا سکتے ہیں، باطل حق پر کیسے جیت سکتا ہے؟ اسی لیے حنزلہ شامی مارا گیا ہے اور لوگوں نے سمجھا ہے کہ امام شہید ہو گئے ہیں. اب اس نظریے کو پیش کیا، لیکن خود ائمہ کے زمانے میں کیونکہ نظریہ پیش ہوا تھا، آٹھواں امام فرماتے خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر، یہ کافر ہو گئے ہیں، رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، اب یہ لوگ انکار جب کرتے ہیں تو قول رسول کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ کافر ہے. اس کے بعد امام فرماتے انبیاء شہید ہوئے ہیں، حسین سے بہتر علی مرتضیٰ شہید ہو گئے ہیں، یعنی حسین کی شہادت کو محال سمجھتے، تو علی شہید ہوئے نہیں ہوئے، انبیاء الہی شہید ہوئے نہیں ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام حسین کی شہادت کی خبر دی، امام فرماتے پیغمبر کی خبر کو در حقیقت یہ ٹھکرا رہے. جب اس طرح سے امام نے سختی کے ساتھ جواب دیا، یہ لوگ دب گئے، ورنہ اس نظریے کو پیش کیا تھا، یہ محبت کا نظریہ ہے، محبت کے لباس میں نظریہ پیش کیا ہے، تاکہ حسین شہید ہی نہیں ہوئے، آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری بے معنی ہے جب شہید نہیں ہوئے. یہ سازشیں شیعوں نے، ائمہ اہل بیت نے ان سازشوں کو یہ کے بعد دیگر ناکام بنایا، اور عزاداری روز بروز رونق کی طرف ہے. اور اس سازشوں میں سے ایک یہ دشمنوں نے دشمن ہی کی لباس میں پیش کیا، وہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا، اسی لیے کہتے دو شہزادوں کی جنگ ہے، دو شہزادے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے مقابلہ کیا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اس میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جہاں بھی پوری قدیم زمانے کی تاریخ کو دیکھیے، شہزادوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے بادشاہت کے لیے، ایک جیت جاتا ایک ہار جاتا ہے، نہ جیتنے والا قابل تعریف نہ ہارنے والا قابل مذمت، اس لیے کہ دونوں اپنے اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑی ہے. اب یہ کہنے والے در حقیقت کہتے دو شہزادوں کے بات ہے، رشتہ داروں کے بات ہے، آپ کو دخل دینے کے لیے حق نہیں ہے، وہ رشتہ داروں کے درمیان ہر جائز اور ناجائز، ہر ناجائز جائز ہوتا ہے، ہر جائز ناجائز ہوتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ حسین آئے تھے حکومت کے لیے, حصول حکومت کے لیے, اور ظاہر ہے یا کامیاب ہوتے یا ناکام ہوتے. ناکام ہو گئے ہیں اور کوئی اسلامی مقصد لے کر نہیں آئے, ایک الہی مقصد لے کر نہیں آئے ہیں, اقتدار کے لیے آئے, جس طرح سیاست مدار اقتدار کے بھوکے ہیں. خدا نعوذ باللہ. کہنے والے ظاہر ایک شیعوں میں سے کسی کے نظریہ نہیں ہے, یہ نظر کسی شیعہ کا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس نظریے کو اسی بنومیہ کے زمانے میں لوگوں نے ٹھکرایا اس طرح سے کہ بھئی اقتدار کے لیے اگر حسین آئے تھے تو 72 آدمی کے ساتھ آتے ہیں. آپ خود دیکھ دنیا کہ کوئی عاقل دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے 72 آدمی کے ساتھ. خود اقبال کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں اگر حسین کا مقصد حکومت ہوتی تو نہ کرتے با چنین سامان سفر, ایسے سامان لے کر سفر نہ کرتے. یہ واضح مسئلہ ہے, اتنا واضح تھا کہ یہ نظریہ اتنا آگے نہ چل سکا, لیکن مسلسل سلفی فرقے, یزیدی فرقے, وہی قدیمی اموی سوچ رکھنے والے ناصبی مختلف شکلوں میں بدلتے آئے, اب سلفیوں کی شکل اختیار کر گیا. مسلسل یہ باتیں کہتے چلے آتے ہیں تاکہ کوشش کرے حسین کی اس مقدس انقلاب کو نامقدس ثابت کرے, با مقصد انقلاب کو, الہی انقلاب کو غیر الہی ثابت کرے, اس عظیم قربانی کو ایک بشری مقصد کے لیے قرار دے سکے. لیکن یہ اتنا واضح اور نمایاں اور شکست خوردہ نظریہ ہے کہ ہر آدمی جو دیکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ اقتدار کے لائے ہوتے, حکومت کے لائے ہوتے تو اتنی قلیل تعداد کے ساتھ نہ آتے. کچھ لوگ دلیل لاتے, دیکھے امام کربلا پہنچنے کے بعد واپس جانے کی بات کی, اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کے لائے تھے, جب دیکھے نہیں جیت رہے واپس جانے لگا. میں نے کل عرض کی کربلا سے واپس جانا بالکل امام نے جو اعلان کیا تھا امر معروف نہی عن منکر کے لیے میں نکلا ہوں, آپ نے یہ اعلان کیا تھا میرا اسلام میں شہید ہونا بھی اسلام کا حکم نہیں ہے, حکومت حاصل کرنا بھی اسلام کا حکم, اسلام کا حکم امر معروف کرنا نہی عن منکر کرنا ہے. اس وقت کے مہم ترین منکر یزید کی حکومت تھی, سب سے بڑی برائی اسلامی معاشرے میں یزید کی حکومت تھی. امام آئے تھے امر معروف کرنے کے لیے نہیں از منکر کرنے کے لیے. اب عراق والوں نے کہا اس امر معروف نہیں از منکر میں ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں, جب مدد کرنے والے ہیں تو امام آ گئے عراق کی طرف. عراق والوں نے بے وفائی کی تو فرمایا میں واپس جا رہا ہوں, لیکن نہیں فرمایا میں امر معروف ترک کر رہا ہوں, امر معروف کو انجام دینا تھا چاہے یمن میں ہو, چاہے مدینے میں ہو, چاہے مکے میں ہو, جہاں بھی ہو. تو اس حوالے سے امام کا مقصد اگر حکومت حاصل کرنا ہوتا تو اتنی قلیل تعداد کے ساتھ آپ تشریف نہ لاتے. یہ خود ایک گفتگو کی جگہ ہے, ظاہر ہے گفتگو کرنا پڑے گا کہ آیا امام حکومت چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. اپنے شیعہ نقطۂ نظر, ہم نے اس نظریے کو جو دشمنان اہل بیت نے پیش کیا اس کو ٹھکرا دیا اسی واضح مثال کے ذریعے کہ 72 کے ساتھ حکومت کے لیے کوئی نہیں آتا. لیکن خود اپنے شیعہ نقطۂ نظر سے بحث کریں گے, آیا امام حکومت کے لیے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ایک حوالے سے کہتا ہوں امام یقیناً حکومت کے لیے نہیں آئے تھے. حکومت امام کے مقام سے بہت پست ہے, امام اتنا اعلیٰ اور برتر ہے کہ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. حکومت یعنی کیا؟ یعنی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مظلوم کے کو پر زیادہ ظلم کرنا, ظالم کی حمایت کرنا, جھوٹ بولنا, غلط نعرے لگانا. غلبہ رسیل کے جملہ ہے, کہتے کہ جو سیاست مدار ہوتا ہے کامیاب سیاست مدار وہ ہے جو دو دونے پانچ ثابت کرے عوام کے لیے, عوام کے لیے ثابت کرے, دو دو میں ضرب دیں گے تو پانچ بنتا ہے. حقیقت ایسا ہے, یہ مثال انہوں نے صاف مثال دی, اتنے بیوقوف بناتے ہیں عوام کو کوئی حد نہیں اس کا, ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, ممکن کو ناممکن بناتے ہیں, واضح غلط بات کو صحیح طور پر پیش کرتے, صحیح ثابت کرتے ہیں, واضح صحیح کو غلط ثابت کرتے ہیں. سیاست مدار عوام کو کہتے تمہارے تمام تمناؤں کا حل میرے پاس. اس طرح جو سیاست مدار زیادہ کامیاب ہوتا ہے عوام کو بیوقوف بنانے میں, اور عوام کو یقین دہانی کرانے میں کہ تمہارے مشکلات کا حل میرے پاس ہے، جتنا اس میں کامیاب ہو اتنا ہی وہ کامیاب سیاست مدار. تو جھوٹ، دھوکھا، غلط پروپیگنڈا اور اپنی دشمنوں کو ہر جائز و ناجائز راستے سے شکست دینا، اپنے دوستوں کی ہر جائز و ناجائز طریقے سے حمایت کرنا، یہ تمام غلط ہٹکنڈوں کے ذریعے تاریخ کی حکومتوں کے داستان کا خلاصہ یہ ہے. تمام غلط ہٹکنڈوں سے انسانی معاشروں کو ایک جنگل میں تبدیل کیا ہے، جانوروں میں تبدیل کیا ہے. پاک لوگوں کے لیے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، پاکیزہ زندگی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اس صدی میں، ان دنوں میں آپ دیکھیے، جب کمیونزم ختم ہو گیا، اب لیبرلزم کے دور ہے، وہ ان دنوں میں اگرچہ عسکری لحاظ سے بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن معنویت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اپنے دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا ہے. آپ دیکھیے حقوق بشر، حقوق انسانیت کے اتنے نعرے لگا رہے تھے، ابھی جو گوانتانامو میں جو اسیر ہے ان کے حال کو دیکھے، جانوروں کی طرح پنجرے میں رکھا ہے. ایسا ہی نہیں ہے، عراق میں خود نے چند مہینے پہلے اعلان کیا 100,000 مارے گئے ہیں، ایران میں چند سال پہلے 4 آدمی مارا گیا تو اس کا شور ابھی تک شور مچا رہا ہے. سارے مغرب کے فارسی ریڈیو ہر روز ایرانی کو یاد دہانی کر رہا ہے کہ ایران میں وہ 4 آدمی مارا گیا، ان کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں ہوئی، جبکہ ان کے مارنے والے آدمی، ایک نے خودکشی کی، باقی کو سزا دی، عمر قید کی سزا دی چند کو، اس کے باوجود اٹھا رہے ہیں 4 آدمی کے حوالے سے. لیکن یہاں 100,000 مارا گیا ہے اور اب تک 150,000 مارا گیا، خود اپنے اعتراف کے مطابق. عراق میں صدر والوں کے ساتھ جھگڑا کس پر شروع ہوا؟ ان کے ایک اخبار نے، ایک رسالہ نے ایک مقالہ چھاپا تھا، اس مقالہ کی بنا پر حملے کیے امریکی فوج نے. آپ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، ایک گروہ کے ایک اخبار برداشت نہ کر سکے. آزادی صحافت جہاں اپنے مفاد میں ہے وہاں تو بڑی حمایت کرتے ہیں، تیسری دنیا کے ممالک میں آزادی صحافت ہو تو امریکی پٹھو کے پاس پیسے بھی ہے اور وسائل بھی ہے، اسی لیے وہ اس ملک کو غلام بنانے میں کام لیں گے. لیکن اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ اپنے ملک میں کتنی آزادی صحافت دی، کس طرح سے کنٹرول کیا صحافت پر، ذرائع ابلاغ تمام پر کس طرح سے کنٹرول کیا. الجزیرہ ٹی وی کو برداشت نہ کر سکے، آخر میں مجبور کر کے بیچنے پر ان کو مجبور کیا ہے. اب یہ انسانیت ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی مذہب. آزادی مذہب کو آپ نے دیکھا، اور عورتوں کے چادر تک کو، نقاب تک کو برداشت نہیں کرتے ہیں، مقنع کو برداشت نہیں کرتے ہیں. یعنی سرمایہ داران نظام نے اپنی کھوکھلاپنی کو ظاہر کیا ہے، معنویت کے لحاظ سے نابودی کا اعلان کیا ہے، عسکری طور پر ظاہر ہے. جس کے ہاتھ میں چاقو ہے، ابن سینا کا خوبصورت جملہ ہے، میں گائے سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ اس کے پاس شاخ ہے لیکن عقل نہیں ہے، اسی لیے جہاں بھی آدمی سامنے پہنچا ہے مارے گا. حقیقت یہی ہے، فی الحال شاخ ہے، عقل نہیں ہے، اسی لیے عاقلوں کو احتیاط کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونزم جو شکست کھایا اس نے، اس کا نعرہ یہ تھا کہ انسان کی تمام برائیوں کا سرچشمہ مالک ہونا ہے، ملکیت ہے، اسی لیے مالکیت نہ رہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہ رہے، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اسلام نے وہاں یہ کہا، تمام برائیوں کا سرچشمہ غلام ہونا ہے، مالک ہونا نہیں ہے. اگر انسان اپنے مال کا مالک ہو یہ برا نہیں بنتا ہے، مال کا غلام بنتا ہے، شہرت کا غلام بنتا ہے، مال کا غلام بنتا ہے، ریاست کا غلام بنتا ہے. انسان جب غلام بنتا ہے تو آقاؤں کی بات سننا پڑتا ہے، تو انسان برا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں تمام خوبیوں کا سرچشمہ آزاد ہونا ہے. ایک آدمی جو نفس امارہ کا غلام ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. نفس امارہ کا غلام شہرت کا غلام ہے، نفس امارہ کو غلام، پیسے کو غلام ہے، حکومت کو غلام ہے، تمام چیزوں کو غلام، مطلب نفس امارہ کو غلام. اور جب تک انسان نفس امارہ کو غلام، یہ آزاد نہ خود آزاد ہو سکتا ہے نہ دوسرے کو آزادی دے سکتا ہے. مغرب کی آزادی میں انسانیت کو بند کیا ہے، جانوری صفت کو آزاد کیا ہے. تو اس حوالے سے ان مہینوں میں، ان سالوں میں کسی حد تک مغرب کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے حقیقت کے مطابق آزادی، کس حد تک جس آزادی پر اتنے نعرے لگا رہے ہیں. ظاہر تیسری دنیا کے ممالک میں آزادی انہی کے فائدے میں جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پٹرول کے لیے ماحول تیار کریں گے. وہاں ہر قسم کی آزادی مغرب کے مفاد میں چلا جاتا ہے، اسے اپنے پٹرول کے لیے میدان مل جائے گا. تو حکومت، تاریخ بشریت میں آپ دیکھیے، حکومت یعنی جھوٹ بولنا. امام خمینی جب جیل میں تھے، ایران کے جو سیڈی کے سربراہ تھا، وہ آیا ان سے ملنے کے لیے، کہا کہ بھئی سیاست آپ کے ساتھ مناسب نہیں ہے، سیاست میں جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، ایرانیوں کے بالکل پیدر سختگی ہے، یعنی ہر ناجائز چیز اس میں جائز ہو جاتی ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں. امام خمینی نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ. کہ تو وہ آ کر خوش ہو گئے کہ آقای خمینی نے اعلان کیا کہ ہم سیاست سے دور ہے، سیاست میں حصہ نہیں لیتے. تو آقا نے جواب دیا کہ ہم اس قسم کی سیاست کو تمہارے لیے دیا ہے، ہم حسینی سیاست کریں گے، علوی سیاست کریں گے. ہاں اس قسم کی سیاست یقینی نہیں کریں گے، یہ تم کرو. بہت سے لوگ، بہت سے علماء جو حصہ نہیں لیتے سیاست میں، اس کا ایک نقطہ بھی یہی تھا، سیاست کا یہی معنی ہو گیا معاشرے میں. تو کہتے تھے اس قسم کی سیاست کو تو اسلام نہیں چاہتا ہے، دوسری سیاست چلتی نہیں. اسی لیے بہت سے علماء دور ہوتے تھے. لیکن آقا خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، ہم اسلامی سیاست کو معاشرے میں چلا سکتے ہیں. دوسرے کے لیے دو پاؤں، چار پاؤں، چار ہاتھ تھوڑے دیے ہیں، چار عقل تھوڑے دیے ہیں ہمارے جیسا ہے. وہ اگر اپنی غلط سیاست کو چلا سکتے ہیں، ہم اپنی صحیح سیاست کو چلائیں گے. تو ائمہ حکومت چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ اگر حکومت کا مطلب عیش و عشرت ہو، خوش گزرانی ہو، جھوٹ و مکر و فریب ہو، ایسی حکومت کو ائمہ یقیناً نہیں چاہتے تھے. لیکن اگر حکومت کا مقصد عدالت ہو، انصاف ہو، غریبوں کی حمایت ہو، مظلوموں کی حمایت ہو، دین قائم کرنا ہو، اہداف دین عملی کرنا ہو، ایسی حکومت کو ائمہ چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے حکومت بنائی، علی نے حکومت کے لیے مسلسل کوشش کی، 25 سال عمر نے کہا کہ علی حکومت کے لالچ رکھتے ہیں. تو علی نے جواب میں فرمایا، میں اپنے حق مانگتا ہوں، مجھے لالچی کہتے ہو، تم نے دوسرے کا حق لیا ہے، تم لالچی نہیں ہو. میں اگر حکومت چاہتا ہوں تو میرا حق ہے، اپنے حق مانگنا لالچ ہو، دوسرے کا حق چھیننا لالچ نہ ہو، یہ کیسا ہے؟ تو مسلسل 25 سال اپنے حق کے مدعی رہے کہ یہ میرا حق. کیوں؟ پھر بعد میں جب حکومت ملی، میں اس گفتگو میں نہیں جاتا ہوں، تفصیل گفتگو کی ضرورت پڑے گی. آپ نے فرمایا، ولیکن آسی، جب حکومت قبول کی، اس کے فلسفہ بیان کیا، ان یلی امر ہذہ الامہ سفہاؤہا وفجارہا. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اس امت کے حاکم سفیہ لوگ اور فاجر لوگ ہو جائے، سفیہ لوگ، بیوقوف، کم عقل لوگ اور فاجر لوگ اس امت کے سربراہ ہونے پر مجھے افسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے قبول کیا. یہ کیا کریں گے؟ فَيَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا. کہتے ہیں یہ چار کام کریں گے، خدا کے بندوں کو اپنا غلام قرار دیں گے، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ قرار دیں گے، خدا کے مال کو اپنے درمیان ہی گماتے رہیں گے، غریبوں تک، عام لوگوں تک پہنچنا نہیں دیں گے. وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، چار نقطہ بیان کیا، اور جو فاسق ہو اس کو اپنے گروپ میں شامل کریں گے، اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، اور جو مومن اور پرہیزگار ہوگا اس کے ساتھ جنگ کریں گے. میں نے اس لیے حکومت قبول کی کہ اگر حکومت ان غلط لوگوں کے پاس، فاجر اور سفیہ لوگوں کے پاس ہو، تو مال خدا کو اپنے کے ساتھ مخصوص مختص کریں گے. آپ اسلامی ممالک کو دیکھیے، ملک کے مال اور دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ چند گھرانوں کے ہاتھ میں ہے، عام لوگ غریب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کی جہالت ہے، اور پھر لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. الفاظ جو بھی کہے، عوام سرچشمے قدرت ہے کہے،
سرچشمے طاقت ہے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں عوام کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے کہ گویا یہ غلام ہو، جانور ہو. اور پھر جو پاک لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور غلط لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں، لو لا قیام الحج بوجود الناصر، اگر خدا کی طرف سے حجت قائم نہ ہوتا مددگار موجود ہونے کی وجہ سے، تو میں اس خلافت کی رسی کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا جس طرح سے پیسے ڈال کر رکھا. ابن عباس نے دیکھا کہ مولا اپنی جوتی کو سی رہے ہیں، یا سینے والا آدمی کو دیا ہے سینے کے لیے، اور جوتا پھٹا ہوا ہے، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے. ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا شاید کوئی قیمت نہیں. اس زمانے میں لباس، کپڑا، جوتے کے حوالے سے مسائل تھے، یعنی اہم چیزیں تھیں، اس کے باوجود یہ جوتا اتنا پھٹ چکا تھا کہ ابن عباس نے عرض کیا، مولا اس کی شاید کوئی قیمت نہ ہو. فرمایا کہ اگر مظلوم کا حق مظلوم سے لے کر ظالم کو دینا منظور نہ ہوتا، تمہارے اوپر حکومت کرنا اس سے بھی پستر تھا میرے پاس. بس حکومت، عام حکومت تو ایک ہے کہ ناجائز طریقے سے حکومت کرنا، یہ تو ممکن نہیں ہے اہل بیت اس قسم کی حکومت کرے، بلکہ جائز طریقے سے بھی حکومت کرے لیکن اعلی الہی اہداف عملی نہ ہو، ایسی حکومت کو بھی نہیں چاہتے. جائز طریقے سے حکومت ہو لیکن الہی مقاصد عملی نہ ہو، ایسی حکومت کو بھی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایسی حکومت امام کی ذمہ داریوں گراہ میں رکاوٹ ہے. امام ایسی حکومت چاہتے جس کے ذریعے احکام خدا نافذ ہو، مظلوم کا حق ظالم سے لے لے، معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو. لم یکن، میں نے جو کل حدیث مولا سید شہدا سے نقل کی، یہی حدیث عینہ مولا امیر المومنین سے بھی آئی ہے. خدایا جو کچھ ہم نے کیا، لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہے حکومت کے سلسلے میں، یہ سلطنت میں جھگڑا نزاع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال دنیا کے طلب اور لالچ میں نہیں ہے. ہمارے سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ دین کی نشانیوں کو دوبارہ زندہ کرے، احکام خدا جو متروک ہو چکی ہے ان پر عمل ہو جائے، مظلوم بندوں کے جو امن و امان سلب ہوا ہے، مظلوم ہوئے ہیں، ان کا حقوق دیا جائے. تو اس حوالے سے اس قسم کی حکومت کو ائمہ چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے اس حکومت کی بنیاد ڈالی، علی نے اس حکومت کی کوشش کی، جب حکومت مل گئی آپ نے اس حکومت کو بچانے کی کوشش کی. یہ الگ مسئلہ ہے، ائمہ اظہار بشری طاقت کے ذریعے کام کرتے، کیونکہ وہ اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، وہ غیبی طاقت سے مدد حاصل نہیں کرتے. اگر غیبی طاقت سے مدد حاصل کر کے حکومت حاصل کرنا منظور ہوتا، پھر حکومت بچانے کے لیے غیبی طاقت سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو پھر امام النبی کی ضرورت نہیں، تو خدا خود یہی کام کرتا. امام النبی نمونۂ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ اسی بشری طاقت کے مطابق دین کی خدمت کریں گے تاکہ ہم جیسے لوگوں کو بتائے کہ ہم نے امامت کی طاقت سے دین کی خدمت نہیں کی، بشری طاقت سے کی ہے، تم بھی اسی طرح سے کرو. ورنہ وہ اسوہ حسنہ نہیں، میں قیامت کے دن عرض کروں خدایا امام کی طاقت میرے پاس نہیں تھی، میں کس طرح سے عمل کرتا؟ تو امام فرمائیں گے میں نے بالکل بشری طاقت کے مطابق دین کی خدمت کی، تو اس کے مطابق جتنا ممکن تھا آپ نے بچایا، ہزاروں کے دسیوں ہزار شہید ہو گئے، حکومت بچایا مولا نے. پھر امام حسن مجتبی، امام زمانہ جب آئیں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایک عالمی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے. یہ جو آج کل جنگیں ہیں اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ حکومتیں مختلف ہونے کی وجہ سے، ہر حکومت دوسرے حکومت کے نعمات کو، دولت کو چھیننا چاہتی ہے. اگر دنیا میں ایک حکومت ہو تو ایک دوسرے سے چھیننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اکثر جنگوں کی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اموال اور دولت کو غارت کرنا چاہتے ہیں. تو الہی مقاصد کے لیے، انسانیت کے لیے، حقوق انسانیت کے لیے، اقدار کے لیے حکومت بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے. حکومت مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے، لیکن بہترین وسیلہ ہے. نبی نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے باپ کی نسبت حاکموں کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتے ہیں، اس حد تک حاکموں کا حکومت کا اثر ہوتا ہے انسانوں پر. بہت قوی آدمیوں کی ضرورت ہے جو حکومت اور معاشرے کے اثر سے آزاد ہو. قوی لوگ ہوتے ہیں، کسی سے اثر نہیں لیتے ہیں، مستقل سوچ رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں پر معاشرے کا اثر ہوتا ہے، معاشرے پر حکومت کا اثر ہوتا ہے. خود بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے جو لباس میں پہنتا ہوں، بات کرنے کے میرے جو انداز ہے، سوچنے کے جو میرے انداز ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، شاید اس کے سمجھ میں نہ آ جائے، لیکن وقت کی حکومت کی سیاست اس میں اثر انداز ہوتی ہے. تو اسی لیے حکومت بہترین وسیلہ اسلامی اہداف کو عملی کرنے کا. آج کل بڑی مشکلات ہیں, فرض کیجیے ایران میں اسلامی حکومت ہے لیکن حقیقت میں 50% زیادہ سے زیادہ ایران کی حکومت کو اپنے عوام پر گرفت ہے. کیوں؟ ہر بچہ پوری دنیا سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے انٹرنیٹ اور اس قسم کے وسائل کے ذریعے. ٹی وی صرف مرکز میں نہیں ہے, باقی تمام اطراف میں دنیا کے بدترین ٹی وی سٹیشنز ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. اس لیے کسی زمانے میں حکومت کے اندر آدمی جو ہوتے تھے اس پر حکومت مکمل مسلط ہو سکتی تھی. آج کل مشکلات بہت ہیں, عالمی استکبار کی رسائی گھر گھر تک ہے, یہ مشکلات ہیں, لیکن اس کے باوجود 50% بچا سکے بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس قسم کی حکومت کو ائمہ چاہتے ہیں. حسین نے جو قیام کیا, آئے اس قسم کی حکومت کے لیے قیام کیا یا نہیں کیا؟ اس قسم کی حکومت اسلام میں ہے, قرآن میں ہے, حضرت یوسف نے مانگا ہے, حضرت سلیمان نے مانگا ہے. حضرت سلیمان نے خدا کہا سب سے اعلیٰ حکومت مجھے عطا کرے, اور نبی اکرم کی سیرت میں ہے. کوئی برائی نہیں ہے, پسندیدہ ہے, کیونکہ حکومت مقصد نہیں ہے, وسیلہ ہے. لیکن آیا امام نے اس قسم کی حکومت کے لیے قیام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مثبت میں ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں امام نے الہی حکومت کے لیے قیام کیا ہے, اور نفی میں بھی جواب دے سکتے ہیں آپ نے قیام نہیں کیا ہے. دیکھیے ظاہر امام نے مدینے سے آپ آئے مکے میں, مکے میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ امام کل عالم اسلام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یزید کی مخالفت کی ہے, یزید کو اہل نہیں سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں, تم کوئی میری مدد کے لیے آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, یہ اعلان ہے. اور پھر مکے سے عالم اسلام کو خبر ہوئی اور کوفہ والوں نے خطوط لکھا, آپ نے اپنے نمائندہ سفیر حضرت مسلم کو روانہ کیا. اس خط میں فرمایا کہ اگر مسلم نے تمہارے خطوط کی تصدیق کی, جو کچھ تم نے خطوط میں لکھا اسی کی تصدیق کی, تو میں آؤں گا. پھر کربلا پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے میں واپس چلتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے لیے آئے, یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن آپ دوسری طرف سے دیکھیے, نبی اکرم نے خبر دی ہے حسین کی شہادت کا, علی مرتضیٰ نے خبر دی ہے, حسن مجتبیٰ نے خبر دی, خود امام حسین اپنے علم امامت سے چشم پوشی کر کے خود امام نے مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا, خواب میں نبی کو دیکھا اور خود نے فرمایا, مکے سے نکلتے وقت فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انی, یعنی گویا میں دیکھ رہا ہوں ان بھیڑیوں کو جو میرے گردن کے روگوں کو کاٹ رہے ہیں. تو امام جانتے ہیں کربلا میں شہید ہونے والے ہیں, تو کس طرح سے حکومت کے لیے اقدامات کیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر امام خاموشی کے ساتھ کربلا چلے جاتے اور شہید ہو جاتے, قیامت کے دن امت شکایت کر سکتی تھی. نہ صرف قیامت کے دن, دنیا میں تاریخ امام پر اعتراض کر سکتی تھی کہ یزید جیسا دشمن اسلام آیا تھا اور حسین اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے. اگر حسین امت کو دعوت دیتے تو پوری امت حسین کی مدد کے لیے آتے اور بنو امیہ کو ختم کرتے. تو امام پر اعتراض کر سکتا تھا کوئی مسلمان, تاریخ اعتراض کر سکتی تھی, قیامت کے دن مسلمان امام کی خدمت میں شکایت کر سکتا تھا. اسی لیے امام پر حجت قائم ہو گئی. امت کو آگاہ کرنا امام کی ذمہ داری تھی, کسی کی شکایت نہ رہے. امت کی آگاہی کے بعد جب امت نے دعوت دی, ان کی دعوت کو اجابت کرنا امام کی ذمہ داری تھی. عرض کے امام ظاہر کے مطابق, علم امامت کے مطابق عمل نہیں کرتے, ظاہر کے مطابق عمل کرتے. اب ظاہر کے مطابق اہل کوفہ نے خط لکھا, امام چلے گئے, لیکن آپ نے خبر دی تھی بارہا و بارہا میں کربلا میں شہید ہونے جا رہا ہوں. بس حقیقت میں امام عراق کی طرف گئے, حکومت کے لیے نہیں گئے, کیونکہ آپ جانتے تھے کربلا میں شہید ہو جائیں گے, اہل کوفہ وفا نہیں کریں گے. تو امام اس وقت یزید کی تختہ پلٹ کر اقتدار پر قابض ہونے کی نیت سے نہیں گئے, یہ واضح مسئلہ ہے. امام کے فرمائشات ارشادات سب ہمارے سامنے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ امام نے قیام کیا حکومت کے لیے, کس لیے؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے اس وقت حکومت نہیں مل سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو متوجہ کرنا تھا اس اہم نقطے کی طرف، اسلام پر اگر کوئی مصیبت آئی ہے یزید جیسے حکمرانوں کی طرف سے آئی ہے، میں ابھی جا رہا ہوں تمہیں اس خطرے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اسلام کے لیے خطرہ ہے تو بنو امیہ اور اس جیسے افراد سے. یعنی امام نے مسلمانوں کو ظالم حکومت کی برائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، حکومت حق کی ضرورت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قربانی دی. ابھی میں حکومت کرنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس اہم نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ تمام برائیوں کے سرچشمہ ظالم و گمراہ حاکم ہیں، اور تمام خوبیوں کے سرچشمہ عادل و معصوم امام یا عادل کم از کم حاکم ہیں. دیکھیں آپ نے اقدام کیا حکومت کے لیے، لیکن حکومت تک پہنچنے کے پہلا قدم اٹھایا امت کو آگاہ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے بعض وقت ہمارے شیعہ حضرات کے جب کہتے امام حسین نے حکومت کے قیام کیا، بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں حکومت کے وہی منفی تصویر ہے، غلط حکومت. ظاہر ایسی حکومت کے لیے یقیناً امام قیام نہیں کریں گے، لیکن پاک حکومت کے لیے، الہی حکومت کے لیے امام قیام کریں گے. لیکن یہاں پر امام جانتے تھے اس پاک اور الہی حکومت بھی ممکن نہیں ہے اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے، اسی لیے اس کے لیے بھی آپ نے قیام نہیں کیا ہے. لیکن آپ نے قیام کیا ہے اس الہی حکومت تک پہنچنے کی طرف، مسلمانوں کو اس راستے پر ڈالنے کے لیے. انقلاب اسلامی ایران اسی پیغام حسینی پر ایک لبیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امام خمینی کا جملہ ہے کہ محرم سفر نے ہمیں زندہ رکھا ہے. محرم وہ مہینے ہے جس میں خون تلوار پر جیت گیا. ایران میں چند سال پہلے آپ نے دیکھا کچھ حالات خراب ہو گئے. حسین کی درگاہ میں، حسین کے دامن میں پناہ لیا دوبارہ. حسین سے دور نہیں ہوئے تھے لیکن مزید حسین کی طرف گئے. وہ جوان جو کٹتے جا رہے تھے دوبارہ ماتم حسین کی وجہ سے دامن اسلام میں واپس آنا شروع ہو گئے. کافی حد تک حالات بہتر ہو گئے. آپ نے حالت دیکھا کہ 8 سال پہلے کی حالت دیکھیے، 2 سال پہلے کی حالت دیکھیے. اس کی وجہ دوبارہ حسین، غم حسین سے مدد حاصل کیا. حضرت آیت اللہ مصباح سے میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ نصیحت کرے ہمیں، تو فرمایا کہ اپنی دنیا کی سعادت چاہتے ہیں تو بھی اہل بیت سے لے لو، آخرت کی سعادت چاہتے تو بھی اہل بیت سے لے لو. یہ ایک ایسا آدمی کا جملہ ہے جو مغرب کے نظریات سے بھی مکمل آگاہی ہے، مشرق کے نظریات سے بھی مکمل آگاہ ہے، اور تفسیر اور فلسفہ میں بے مثال شخصیت ہے. یعنی پوری دنیا تشیع میں اس جیسے 5 آدمی شاید نہیں ہیں. اس کے جملہ ہے، ایسے افراد کا جملہ تو قیمتی ہوتا ہے، کافی تجربہ کے بعد ہوتا ہے، ذمہ دارانہ جملہ ہوتا ہے. تو حسین، تو کچھ لوگ جو کہتے حسین نے قیام کیا حکومت کے لیے، ہم کہتے جس حکومت کے آپ نام لیتے اس کے لیے حسین نے قیام نہیں کیا، اس لیے کہ 72 لے کر نہیں آتے. لیکن حسین یقیناً چاہتے تھے ہمیں آگاہ کریں کہ اگر دنیا میں اسلام کے نفاذ چاہتے ہو تو اسلامی حکومت کی تمہیں ضرورت ہے. جب بھی کربلا کا نام آتا ہے، جب بھی حسین کا نام آتا ہے، ظالم حاکموں سے دل میں نفرت پیدا ہوتا ہے، عادل حاکموں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ پیغام کربلا ہے. حسین نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ مسلمانوں کی سعادت میں اور اسلام کے بقا میں ظالم حاکم اور عادل حاکم کا کیا اثر ہے. وقت زیادہ آ گیا، میں آج حسن مظلوم کے شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بس اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں امام حسن نے صبح کیا. ہمارے سوز خان برادران بھی سوز خان میں یہ بیان فرما رہے تھے. میں نے وہاں پر جو گفتگو انتخاب کیا ہے 5 روز اسی موضوع پر گفتگو، یہ کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر کربلا میں حسن مشتبہ تھے تو یقیناً وہی قدم اٹھاتے جو حسین نے اٹھایا. زمانے میں فرق تھا، یزید و معاویہ میں فرق تھا، حسن حسین میں کوئی فرق نہیں. حسین کے ساتھ دینے والے باوفا تھے، اگر خون دیا اس خون کو ضائع ہونا نہیں دیا. لیکن حسن کے ساتھ ایسے باوفا نہیں تھے. باوفا لوگوں کے ساتھ مرنے میں بھی لذت ہے، خون کم از کم ضائع نہیں ہوتا ہے. شہزادہ امام کے شہزادے ایک شہزادہ ہے عبداللہ کے نام سے، آج سے شہزادہ قاسم کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن میرے دل چاہتا ہے امام کے دوسرا شہزادہ عبداللہ کے بھی تذکرہ کروں. اس شہزادہ کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ تمام مقاتل میں لکھا ہوا ہے، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، سارے معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ یہ شہزادہ 11 سال کا شہزادہ ہے، امام حسن مشتبہ کا بیٹا ہے، عبداللہ ابن الحسن. عصر عاشور جب حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تشریف فرما ہے، یہ چھوٹا سا شہزادہ بھاگتا ہوا خیمہ سے باہر نکلا، خیمہ سے باہر نکلا، امام نے دیکھ لیا، امام نے آواز دی بہن بچے کو روک لینا، لیکن بچے کافی آگے بڑھ گیا تھا کہ شہزادی دوڑی، بچے کی ماں دوڑی، لیکن بچہ آگے نکل چکا تھا، بچے حسین کے نزدیک پہنچ گیا، شہزادہ کا پہنچنا تھا، ایک ملعون حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، تلوار اٹھایا تھا، یہ شہزادہ پہنچ گیا، اس نے چلنگ لگا کر کہا اے ملعون تم میرے چاچا کو قتل کرنا چاہتے ہو، اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا، اس ملعون نے تلوار سے وار کیا، شہزادہ کا بازو قطع ہوا، چیخنے لگا، چھوٹا سا بچہ ہے نا، چیخنے لگا اماں اماں میرے بازو کٹ گیا، اماں میرا ہاتھ کٹ گیا. حسین نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، فرمایا شہزادہ صبر کرنا، صبر کرنا، جلدی اپنے بابا کے پاس جانے والے ہو. اب حسین کے سینے پر یہ شہزادہ تڑپ رہا ہے، اسی وقت حرملہ اس وہ ملعون ایک تیر اشارہ کرتا ہے، حسین کے سینے پر حسن مصطفیٰ کا شہزادہ شہید ہو جاتا ہے، جس طرح سے علی اصغر شہید ہوا، آج حسن مصطفیٰ کا شہزادہ حسین کے سینے پر شہید ہو جاتے. حسین ان ملائم کے لیے بد دعا دیتے ہیں جب حسین کے سینے. اب یہ اب مظلومیت کے حد کو دیکھیے، اہل بیت پر کیا گزرا، 11 سال کے بچہ گیا ہے اپنے چاچا کے پاس، چاچا سے دفاع کرتے ہوئے بازو کٹ گیا ہے اور چاچا کے سینے پر شہید ہو گیا ہے. خیمہ ہے حسینی میں، سید سجاد کے علاوہ اب کوئی مرد نہیں ہے، ایک ماتم کو سب بھج گیا، سیدانیاں گریہ کرنے لگی، آؤ فغان جاری ہوئی. شہزادہ قاسم امام کے 13 سال، بعض روایت کے مطابق 14 سال رکھنے والا شہزادہ ہے. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن بڑے بہادر تھے. شہادت سے عشق ہے شہزادہ قاسم کو. شب عاشور حسین کی خدمت میں آ کر عرض کیا، مولا کل میرا نام شہداء میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ فرمائے بیٹا شہزادہ علی اصغر تک شہید ہوگا. ایک طرف سے شہزادہ قاسم بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ اپنا نام بھی شہداء میں ضرور ہے، لیکن ایک پریشان بھی ہو گئے، پوچھنے لگے مولا کیا یہ اشقیہ خیموں پر حملہ کریں گے؟ شہزادہ شیش ماہ بچے تو میدان نہیں جاتا. فرمایا نہیں شہزادہ، یہ شہزادہ علی اصغر کو لے کر میں میدان جاؤں گا. شہزادہ قاسم کی خدمت میں ایک جملہ عرض ہے، مولا یہ سوچ کر آپ پریشان ہو گئے کہیں اشقیہ خیموں پر حملہ نہ کریں، یہ آپ بہت خوش قسمت تھے، یہ سید سجاد کی قسمت تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے اشقیہ نے خیموں پر حملہ کیا، خیموں کو آگ. شہزادہ قاسم سوچنے بھی ان کے لیے مشکل تھا کس طرح سے اشقیہ خیموں پر حملہ کر سکتے. صبح عاشور ہو گئی، شہزادہ قاسم حسین کی خدمت میں آئے استجاہت لینے کے لیے، لیکن حسین استجاہت نہیں دے رہے ہیں، پریشان ہو گئے، واپس چلے گئے. روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنے مادر گرامی کی خدمت میں گئے، ایک روایت کے مطابق جو والد گرامی نے فرمایا تھا، وصیت کی تھی جب شہزادہ قاسم پر بڑا مشکل وقت آ جائے تو اس خط کو کھول کر دیکھنا. شہزادہ قاسم کا عجب کی بات یہ ہے کہ اب تک شہزادہ قاسم نے اس خط کو، اس وصیت کو نہیں کھولا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی مشکلات اس خاندان کے لیے مشکل نہیں ہے. آج جب حسین کے مشکل پیش آیا ہے، سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں ہوگا، اپنے والد کی وصیت نامہ کو کھولا، لکھا ہوا ہے بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں تمہارا چچا تنہا ہو جائے، کوئی ناصر المطمئن نہ ہو تو اپنی جان نہیں بچانا, حسین پر قربانی دینا. خوش ہو کر والدہ کو لے کر حسین کی خدمت میں گئے. حسن مصطفیٰ کی بیوہ دیکھ کر حسین اٹھے, تعظیم کیا, فرمایا کیا چاہتے ہیں. اپنے معروف پیش کی, شہزادہ قاسم نے خط دکھایا, حسین نے اجازت تو دی لیکن حسین نے بغل گیر ہوا شہزادہ قاسم کے ساتھ. اس طرح سے بغل گیر ہو گئے, دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. کربلا کے شہدا کے درمیان میں نے کم از کم دوسری مثال نہیں دیکھی ہے کہ حسین الوداع کے وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. حسین یہاں پر ایک انوکھا طریقہ اپناتے ہیں, قاسم کے امامہ کو دو حصے کرتے ہیں, ایک حصے کو امامہ بناتے ہیں, دوسرے حصے سے کفن کی شکل بناتے ہیں اور بنا کر شہزادہ قاسم کو پہناتے ہیں. نہ معلوم اس کا کیا راز تھا, نہ معلوم حسین اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے شہزادہ قاسم کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے, یا شہزادہ قاسم کی ماں کو تیار کر رہے تھے اپنے جوان بیٹے کی شہادت کو برداشت. شہزادہ قاسم میدان کی طرف چلے گئے, میدان میں گئے, جوانان بنی ہاشم میں سے ہر ایک نے علی کی شجاعت کی یاد تازہ کرا دی. یہ جوان 13 سال کا ہے لیکن عرب کے بہادروں کو قتل کیا, 30 یا 70 کے قریب دشمنوں کو جو اصل جہنم کرنے کے بعد آواز آئی, اما اترکنی, چچا میرے سرانے آ جانا. حسین تیزی کے ساتھ قاسم کے سر پہنچ جاتے ہیں. قاتل قاسم, قاتل شہزادے کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے. حسین اس پر حملہ کرتے ہیں, اس کا ہاتھ دب جاتا ہے, وہ چیخنے لگتا ہے. دشمن اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں. اس دوران اتنے گوڑے دوڑائے گئے ہیں قاسم کے جسم ادھر, گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پائے مار. یہ شہزادہ قاسم کی قسمت تھی. شہداء کربلا میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے گوروں کے ٹاپوں کے نیچے پائی مال ہو جائے. ایک قاسم کی قسمت ہے, ایک حسین کی قسمت ہے کہ شہادت کے بعد گوڑے آپ پر دوڑائے. حسین شہزادہ قاسم کے سرانے پہنچ جاتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹا تیرے چچا پر سخت ویران گزرتا ہے, تم نے اس کو پکارا پر وقت نہیں پہنچ سکا, جس وقت پہنچ سکا تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا. حسین نے شہزادے کو اٹھایا, شہزادے کے رخسار حسین کے رخسار پر, شہزادے کے